بات ہوگی. بل گیٹس نے پاکستان کی ملٹری کے کردار کو بھی سراہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے ملٹری پولیو ورکرز کے ساتھ جا کر گھر گھر بچوں کو ویکسین کھلانے کی کوششیں کر رہی ہے, اس کو بھی سراہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرتاج عزیز تو پہلے سے ہی یہاں موجود ہیں, اسحاق ڈار بھی پہلے سے یہاں موجود تھے, یہ دونوں ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, سرتاج عزیز کی میٹنگ کا سعودی فارن منسٹر کے ساتھ وہ بھی ہوئی ہے. سرتاج عزیز اس کے علاوہ بہت سی اور میٹنگز ان کی بھی ہیں جس میں وہ فارن منسٹرز یا دیگر منسٹرز سے ملاقات کریں گے. لیکن جو اہم ملاقاتیں ہیں اس میں نواز شریف کی ایک بھی بل گیٹس کے ساتھ ملاقات ہے. نواز شریف چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف سے دی گئی ایک سمٹ میں شرکت کر رہے ہیں جس کو ویسٹ ویسٹ کوآپریشن سمٹ کہا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جینڈر ایکوالٹی اور وومن امپاورمنٹ پہ بھی ایک سمٹ ہو رہی ہے, وہ بھی چائنا ہی کروا رہا ہے. نواز شریف اس میں بھی نہ صرف شرکت کریں گے بلکہ بولیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات جس نوعیت کے ہیں, چائنا جو بھی ایونٹ کرتا ہے اس میں پاکستان کو مناسب جگہ ضرور ملتی ہے. ایک اور سمٹ بہت امپورٹنٹ ہے, دیٹ از آن پیس کیپنگ, جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کو ہوسٹ کر رہے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ. نواز شریف بھی اس میں شامل ہوں گے کیونکہ پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے یو این پیس ٹروپس میں کنٹریبیوشن کے لحاظ سے. اور اس کے بعد پھر ایڈریس ہوگا نواز شریف صاحب کا. ایک میں تصدیق کر دوں کہ نریندر مودی ایڈریس نہیں کر رہے یو این جنرل اسمبلی کو, بلکہ انڈین فارن منسٹر سشما سوراج ایڈریس کریں گی. نریندر مودی یہاں پر میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد چلے جائیں گے سلیکون ویلی. آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان بھارت کی طرف سے جو سرحدی خلاف ورزیاں ہیں ان پر بات کرے گا. ایک اور چیز جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہے پاکستان کا بھارت پر یہ ایلیگیشن کہ بھارت کنٹرول لائن میں اپنے علاقے کے اندر ایک دیوار تعمیر کر رہا ہے جس پر پاکستان نے احتجاج کرنا ہے. پاکستانی یو این امبیسڈر ملیہ لودھی ایک خط لکھ چکی ہیں سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو جس میں وہ یہ معاملہ سیکیورٹی کونسل میں اٹھا چکی ہیں. سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ نے اس کو ڈاکیومنٹیشن کر کے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے, لیکن بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر رہا, یہ صرف ایک ایلیگیشن ہے. لیکن بھارت نے اس کو ایلیگیشن کہتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت مناسب وقت پہ اس کا جواب دے گا. بھارت نے یہ نہیں کہا کہ وہ قوم متحدہ میں اس سے متعلق کوئی بات چیت کرے گا. تو یہ ایک مختصر سا کہہ لیجیے.
ہاں نہیں, بڑی زبردست آپ نے سمری بیان کی. عاطف یہ بتائیے گا, اگرچہ کیٹیگوریکلی دونوں ملکوں کی طرف سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ نہ کوئی سائیڈ لائن ملاقات تک متوقع نہیں ہے دونوں ملکوں کے وزرا اعظم کی, لیکن اس کے باوجود کوشش بھی نہیں کی جا رہی. لیکن یہ بھی الگ بات ہے کہ بہت سارے مبصرین کی ابھی بھی یہ توقع ہے, خاص طور پہ اگر جان کیری کا ریسنٹ وزٹ دیکھا جائے, امریکہ میڈیٹ کرنا چاہتا ہے تو شاید ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے بہت سارے مبصرین اب بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کہیں کوریڈور میں کھڑے کھڑے کوئی اسلام دعا, کوئی ہینڈ شیک وہ ہو جائے.
آ نہیں رہے, پہلی بات تو یہ کہ جنرل اسمبلی میں نہیں آ رہے. کچھ ہو سکتا ہے سائڈ لائن میٹنگز میں ایسا موقع ملے, اور وہ موقع بہت ممکن ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان میں شاید ایسا موقع ملے. دوسری جو میٹنگز ہیں ان میں کہیں ایسی توقع نہیں ہے کہ نریندر مودی اور نواز شریف ملیں گے. اصل جو زیادہ یہاں پر اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کل بات ہوئی سیکرٹری خارجہ سے, اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اس وقت بالکل یہ کوشش نہیں کر رہا کہ وہ کسی طرح سے اس ڈائیلاگ پروسیس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کرے, کیونکہ پاکستان اپنی کوششیں کر چکا ہے. بقول ان کے, بھارت کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی گزشتہ دنوں جب میٹنگز ہوئیں ہائر رینک ملٹری آفیسرز کی, اس کے فوراً بعد جب پاکستانی ڈیلیگیشن واپس پہنچا تو ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع کر دیا گیا. اور میری جو اسسمنٹ ہے کل جب میں نے ولی لودھی کو سنا اور اعزاز چودھری کو سنا, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پاکستان کا فوکس اس سیشن میں بھارت کی جو خلاف ورزیاں ہیں سرحدی اور کنٹرول لائن کی, اس پر ہے. پاکستان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ بھارت ایک اگریسو اپروچ اپنائے ہوئے ہے, وہ ڈائیلاگ کے بجائے کشیدگی کی طرف لے کے جا رہا ہے معاملات کو.
بہت شکریہ محمد عاطف، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا وہاں پہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں کامران بخاری صاحب، جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ آف مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا، اور وقار احمد صاحب پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس میں، بھارت سے بنیادی ان کا تعلق. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. کامران بخاری صاحب، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کئی سائڈ لائن ملاقاتیں ہیں، بہت اہم یہ اجلاس بھی ہے، اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اپنی یہ تاریخ کا سب سے بڑا اجلاس ہے ان ٹرمز آف جو ریپرزنٹیشن ہے دنیا بھر کے رہنماؤں کی، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ایشوز بھی اس کے سامنے اسی طرح بڑے والیوم میں، بڑی تعداد میں موجود ہیں. اگر ہم پہلے صرف پاکستان بھارت کا تذکرہ کریں، تو کیا ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ اسٹیبلش کرنا دونوں کی ترجیح ہوگا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایشوز ہوں گے جو وہ چاہیں گے کہ اس انٹرنیشنل فورم پہ وہ ہائی لائٹ کریں؟
دیکھیں اسد، جہاں تک پاک بھارت تعلقات اور یونائیٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی کا سیشن ہے، یہ تو سال ہر سال سے ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پر اسلام آباد اور نئی دلی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سال بھر میں جو ان کی طرف سے جو بیسکلی پبلک ریلیشنز ہو رہی ہوتی ہے، جو لابنگ ہو رہی ہوتی ہے، بھارت چاہتا ہے کہ وہ عالمی برادری جو ہے وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے پاک بھارت تعلقات کو دیکھے، اور اسی طریقے سے اسلام آباد بھی یہی چاہتا ہے کہ عالمی برادری اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے. تو یہ اس کلمنیشن ہوتا ہے ہر سال اس پورے پروسیس کا، کہ جب جنرل اسمبلی میں جو ہے طرح طرح کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک فورم بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک طرح سے یہ پوائنٹ سکورنگ ہے دونوں جانب سے.
صحیح پروفیسر وقار احمد صاحب، پوائنٹ سکورنگ دونوں طرف سے؟ جی وقار صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
ہاں، کرکس آف دا ایشو یہی ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے جو بھی موو کریں گی وہ کریں گی.
صحیح.
کیا اس کا کوئی حل نکلنے والا ہے؟ کیا سچ مچ میں یہ یو این میں ایشو اٹھایا جائے گا اور انٹرنیشنل انٹروینشنز اس میں انوالوڈ ہوں گے؟ یہ جیو پولیٹیکل ایشوز ہے، کون کنٹریز انوالوڈ ہونے چاہیں گی یہ بھی جیو پولیٹیکل ایشوز ہے، یہ پرٹیکولر کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت کیا ہوگا یہ بولنا کافی ڈیفیکلٹ مجھے لگتا ہے، بٹ ان دا انٹائر پروسیس جو ہے کشمیری پاپولیشن از گیٹنگ کرشڈ، تو اس کا کوئی حل نکلنے والا ہے یا سچ مچ میں اس بار یونائیٹڈ نیشنز انڈیا پاکستان ایشو کو لے کر آگے بڑھائے گی، یہ کہنا پاسبل ابھی تک تو مجھے لگتا ہے ابھی اس وقت ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے.
بہت سارے مبصرین اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ایون کشمیر کے معاملے پہ جو پہلی قرارداد تھی وہاں پہ بھی جو اقوام متحدہ کی پوزیشن تھی، آج تقریباً 70 برسوں کے بعد بھی اقوام متحدہ کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے کی نسبت کمزور ہوئی ہے، وہ اسرٹ نہیں کر پا رہا بحیثیت ایک ادارے کے، اور اسی طرح باقی بھی جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں، یہ کرٹیسزم ہوتا ہے اقوام متحدہ کے اوپر اور اس باڈی کے اوپر، آپ کے سطح تک اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیں جہاں تک مجھے کشمیر کے بارے میں معلوم ہے تو وہاں پہ کشمیریوں کا جو آئیڈینٹیٹی ہے وہ کشمیریت کے اراؤنڈ ہے، اور نہ ہی وہ اسلامک آئیڈینٹیٹی یا آپ کہیں گے پاکستان کا حصہ ہونا، میں انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، وہ پاکستان کا حصہ ہونا اور پارٹ آف پاکستانی اسلامزم میں انوالو ہونا، ان کا اتنا انتھوزیازم اس طرف ہے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہندوستان کا بھی پارٹ ہونا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے،
وہ کشمیر جو کشمیریت والی جو آئیڈینٹیٹی ہے دیٹ سپر سیڈز باقی ساری چیز. کشمیر انڈیا میں ایک سمبولک ایشو تھا، آج آپ 70 سال کی بات کہہ رہے ہیں، کشمیر ایک سمبولک ایشو ہے. انڈیا اگر ایک سیکولر کنٹری ہے تو کشمیر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ میجورٹی پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، اٹ فٹس ان ویل. انڈیا ٹرائز ٹو شو آف کہ ہم سیکولر ہیں، تو ایرسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ کشمیر میں ہندو میجورٹی ہے یا مسلم میجورٹی ہے، کشمیر ہندوستان کا حصہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے بھی ایک سمبولک ایشو ہے کہ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کھویا ہے، بنگلہ دیش اب بن چکا ہے، تو اسلام جو ہے کنٹریز کو یونائٹ کر سکتا ہے، ریجنز کو یونائٹ کر سکتا ہے، وہ ایک آئیڈیا جو ہے چیلنجڈ ہو چکا ہے. تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ کشمیر اس کا حصہ ہو تاکہ وہ ریٹریٹ کر سکے کہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسپیشلی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ہر انڈیویجول کا یہی ویو ہے، ویو جو ہے جو ताकत में है, जो पावर में है, वो ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, और डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ कश्मीर पाकिस्तानी पॉपुलेशन का वोट अट्रैक्ट करना चाहते हैं. तो ये मेन मुद्दा है. बीच में जो है कश्मीर जो है पिस रहा है. जो लोग कश्मीर गए हैं और कश्मीरियों से बात किए हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान कहता है कि हम तुम्हें लेना चाहते, इंडिया कहता है कि हम तुम्हें लेना चाहते, अरे इनफैक्ट चाइना भी कहता है कि श्रीनगर तक जो है कश्मीर उसका हिस्सा.
एग्जैक्टली कामरान बुखारी साहब, अगर हम जरा जनरल असम्बली की जो एक बॉडी है या फोरम है अक्वाम मुत्तहिदा का, उस पर जनरली अगर इस पर बात कर लें, आपको क्या लगता है खास तौर पे ये जो उसके एनुअल सेशन होता है, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस होती है? क्योंकि बाहर तो ये लगता है कि तमाम लीडर्स जो हैं वो अपना एक पर्चा आके पढ़ते हैं, बड़ा एक बाहर बड़ा बोर सा एनवायरनमेंट भी होता है, बहुत सारी प्रेजेंस भी नहीं होती है, टाइम टू टाइम उसमें कमी बेशी होती रहती है इजलास के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये अहम होता है या यहाँ पे जो साइड लाइन मुलाकातें होती हैं लीडर्स की जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बात होती है, बड़े इश्यूज पे बात होती है, वहां से कोई लीड मिलती है जिसको लेके दुनिया आगे बढ़ती है, या इश्यूज को हल करने में उसका कोई किरदार बनता है वहां पे?
ये जो अहम कॉन्फ्रेंस होती है, जो मेन कॉन्फ्रेंस होती है, ये किसी भी कॉन्फ्रेंस की तरीके तरह इसकी अहमियत जो है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा इशू हो. जैसे इस साल जो है काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का जो नैरेटिव है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, तो उस वजह से इस साल की कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ उसमें थोड़ी सी जान आई है. लेकिन अमूमी तौर पे जो साइड के लाइन पे ऑन द साइड लाइन जो मुलाकातें होती हैं, जो पहले से शायद तरतीब भी नहीं दी हुई होती और अचानक होती हैं, मैं समझता हूँ वो ज्यादा अहम होती हैं, उनमें ज्यादा जो है जान होती है, उनमें उससे ज्यादा अहम जो मसाइल हैं उनकी तरफ या पेशरफ्त होती है या उनका मतलब बिगाड़ की जानिब जाते हैं. तो मैं समझता हूँ कि जो मेन इवेंट है वो इतना अहम नहीं होता.
सही, बिल्कुल एक अमूमी तस्वर भी यही मौजूद है. और आपने जैसे जो कहा कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट कुछ इनिशिएटिव सामने आ सकते हैं, यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी स्टेट रिचर्ड स्टैनगल, उनकी भी बात हुई वॉइस ऑफ अमेरिका से, उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया है, अगरचे उसकी तफसील नहीं बताई. उनका ये ख्याल था कि जिस फोरम से ये बात आनी चाहिए वहीं से ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन उनकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा था कि कोई बड़ा इनिशिएटिव आ सकता है सामने, और ये बेसिकली फॉलो अप होगा व्हाइट हाउस में होने वाले उस समिट का जो प्रोबेबली फरवरी में हुआ, प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उसको होस्ट किया था. ये भी हमारा अगला सेगमेंट है, उसमें हम बात भी करेंगे. अब थोड़ा सा ये बताइएगा, फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात आज हो रही है जॉन कैरी की अपने ईरानी हम मनसब के साथ, जवाद जरीफ के साथ, ईरान न्यूक्लियर डील के बाद, ये कितनी अहम है और ख़ासतौर पर जब इस डील को इम्प्लीमेंट करने में अब कम वक्त बाकी है?
डील तो के बाद ये पहली दफा मुलाकात उनकी हो रही है, तो जाहिर है ये अहम है. लेकिन इससे ज्यादा अहम जो है वो सीरिया का इशू है, जहां पर इस वक्त रशिया जो है वो भरपूर तरीके से मैदान में कूद पड़ा है, तमाम असलों के साथ, तमाम जो आर्म टू द टीथ जिसे कहते हैं. और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमरीका जो है के लिए मजीद कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है. अभी वो ईरान से जो है किसी एक पेज पे आ नहीं पा रहा था, तो रशिया ने भी जो है बीच में छलांग मार दिया. मैं समझता हूँ कि जॉन कैरी मोहम्मद जवाद जरीफ से ये बात जरूर करेंगे कि भाई देखें मतलब ठीक है आपके और रशिया के मफादात मिलते जुलते हैं, लेकिन ये है कि आप हमारे साथ भी तावन करें. तो इस तरह की बातचीत का मुझे जो है ना अच्छा खासा इम्कान है.
चूंकि सेगमेंट्स इतने हैं, मैं उसको ज़्यादा एक्सटेंड करने के बजाय बस उस एक तरह से उसको बिल्कुल टच करते हुए जा रही हैं. वकार अहमद साहब, आपका एनालिसिस जॉन कैरी और जवाद जरीफ उनकी मुलाकात पे.
मेरे ख्याल से ये मुलाकात ज़रूरी है. अभी जो सीरिया में जो हालात हैं, और ना ही सिर्फ सीरिया बट येमेन आप देखें और उस इंटायर रीजन में जो हालात हैं, एक कंसोलिडेटेड एफर्ट की ज़रूरत है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की. यूरोप में जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं या जो भाग रहे हैं उनको उनको टेक केयर करना तो एक इशू एक तरफ हुआ, पर उस पूरे रीजन में पीस की जरूरत है. और जब तक ये ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में टेंशन रहेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा और डिफिकल्ट है. तो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईरान ये इशू जो है बेहतर हैंडल किया जा सकता है. मुझे ये मालूम है कि सऊदी अरेबिया के साथ काफी कोलैबोरेट करके यूनाइटेड स्टेट्स काम कर रही है, बट वो काफी नहीं है. एक लार्जर कोएलिशन और कोलैबोरेशन की जरूरत है वहां पे एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए और कुछ हद तक एटलीस्ट थोड़ा पीस वहां पे लाने के लिए. तो इट्स अ गुड एफर्ट एंड कुडोस टू जॉन केरी, बहुत अच्छी बात है.
अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली पे तो मैं तो नहीं, लेकिन यहाँ वाशिंगटन में भी कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई. चाइना के प्रेसिडेंट वो यहाँ पे मौजूद हैं, ये जिनपिंग, उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ. और हालिया दिनों में कई एक इश्यूज हैं जिनमें खासतौर पे साइबर सिक्योरिटी के मामलात हों, साइबर अटैक्स हों, या इसके अलावा जो कहना चाहिए कि करेंसी के इश्यूज हों, चाइना की करेंसी उसकी वैल्यू उसमें कमी बेशी, चाइना के अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, तो दोनों मुल्कों के दरमियान या साउथ चाइना सी का पोलिटिकल इशू हो उस रीजन के अंदर अमेरिका के मफादात को देखते हुए, तो बड़ी टेंशन्स भी हैं, कशीदगी भी है. और इस पे इसके बावजूद ये समझा जा रहा था कि कोई बेहतर बात हो सकती है. और इसका जो एक तरह से एलामिया सामने आया उसमें यह है कि दोनों मुल्कों ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि बेहतर अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप जो हैं उनको मजीद जो है वो बूस्ट करना चाहिए. कामरान बुखारी साहब, ये दोनों बड़ी सुपर पावर्स हैं, बड़े ताकतवर मुल्क हैं दुनिया के, इनके सदूर की मुलाकात कितनी अहम रही आपके ख्याल में?
पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि चाइना सुपर पावर है मिलिटेरिली, लेकिन इकोनॉमिक्स के स्फेयर में जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल है.
सही.
और बहुत बड़ी ताकत है वो. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सदर बराक ओबामा जो हैं वो अपने चाइनीज हम मनसब के साथ मिल रहे हैं कि भाई एक तो ये है कि आलमी मईशत जो है उसको किसी तरफ स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए, खास तौर पे एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब जियोपॉलिटिकल तनाजे और सिक्योरिटी के इश्यूज बेशुमार हैं. तो मैं समझता हूँ एक तो ये पॉइंट वो डिस्कस कर रहे हैं. दूसरा जो इशू है वो जैसे आपने पहले जिक्र किया वो साइबर जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है. ये एक बहुत बड़ा इशू है अमेरिका के लिए कि चाइनीज जो हैं वो एक साइबर थ्रेट के तौर पे साइबर एस्पियनाज में बहुत ज्यादा आगे हैं. तो उस इशू को भी लेके आगे चला जाएगा. फिर अपना चाइना और अमरीका मजमुई तौर पर कॉम्पिटिशन में है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर वो कॉम्पिटिशन में है. तो उस कॉम्पिटिशन को भी वो जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंटेन करना और देखना कि हाँ भाई जो है वक्तन फ़क्तन इस तरह की मुलाकात होनी ज़रूरी होती है. मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त की जो मुलाकात है वो बड़ी अहम है क्योंकि इस तरह की जो दो ताकतें होती हैं जिनके रास्ते जो है वो क्रॉस करते हैं, पैथ्स क्रॉस करते हैं, उनके लिए एक दूसरे के साथ एक चैनल बराह रास्त और जो है समिट लेवल के ऊपर रखना बहुत जरूरी होता है.
कामरान बुखारी साहब हमारे साथ रहिएगा. प्रोफेसर वकार अहमद साहब, आपसे भी हम चाहेंगे कि मजीद कुछ वक्त आप हमें दें. एक ब्रेक लेते हैं सामीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे इस्लामिक स्टेट या दाइश, उसका बढ़ता हुआ असर रसूख, खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो अकवाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है ताज़ा तरीन, उस पर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद.
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa. हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com.
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशत गर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जान? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
प्रोग्राम जहानंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन. और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे इस्लामिक स्टेट या दाइश, उसका बढ़ता हुआ असर रसूख, खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर. अकवाम मुत्तहिदा की एक जो रिपोर्ट जारी हुई है जुमे के दिन, उसमें यह बताया गया है कि यह ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर खासतौर पर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर रहा है. अफगानिस्तान के कुल 34 सूबों में से 25 सूबों में यह ठीक ठाक हद तक फैल चुका है और बड़ी तेजी से रिक्रूटिंग भी कर रहा है. बताया जाता है कि बहुत प्रोमिनेंट लोग इस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं और खास طور پہ جو اس میں ایک بڑا نام سامنے آیا ہے, اگر کسی کا نام لیا جائے, عبدالرؤف خادم, یہ سابق طالبان ایڈوائزر رہے ہیں ملا عمر کے, اور ابھی ریسنٹلی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے عراق کے وزٹ کیے ہیں, جن کے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنا گروپ جو ہے اس کو ایفیلیٹ کیا ہے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف, بڑی تعداد میں لوگوں کو ریکروٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس رپورٹ کے مطابق ان کو ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی آفر کر رہی ہیں. تو یہ جو جہادسٹ گروپ ہیں یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اسلامک اسٹیٹ یا داعش اگر اس کی ہم بات کریں, جیسے پچھلے سیگمنٹ میں بھی کامران بخاری نے تذکرہ کیا کہ اس سمٹ کے اندر یہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, اس میں اگر کوئی بات بڑی زور کے ساتھ بڑی طاقت کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ داعش کے خلاف کیا کرنا ہے. یہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار یہ بھی بتا رہے ہیں, وہ بھی یہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ داعش کے خلاف مشترکہ انیشیٹو, اس پہ بات ہوگی یا ہونی چاہیے, یا کوئی شاید ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. تمام لیڈرز اس پہ بات کر رہے ہیں, اس کو ایک بڑھتا ہوا خطرہ پوری دنیا کے لیے محسوس کیا جا رہا ہے. افغانستان جو کہ آلریڈی ولٹائل ہے اور شورش زدہ ہے, وہاں پہ اس گروپ کو کیوں ایک طرح سے انرجی مل رہی ہے, کیوں یہ زور پکڑ رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وہی لوگ جو طالبان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, کیا آپس کے اختلافات کے سبب وہ نئے لیبل اور نئے ٹیگ کے ساتھ سامنے آنا چاہتے ہیں, اور اگر آ جاتے ہیں تو وہ ریاست کے لیے اور اس ریجن کے لیے کتنا خطرہ ہیں؟ یہ انالیسس ہم لیتے ہیں. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیو پولیٹیکل اینالسٹ ود مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا ایشوز کے. پروفیسر وقار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس میں. کامران بخاری صاحب, داعش اس پہ بڑی بات ہوتی رہی ہے, لیکن اب اقوام متحدہ کے فورم سے یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ واقعتاً یہ ایک بڑا خطرہ ہے, اور افغانستان میں یہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر رہا ہے یہ گروپ.
میں تو ایک تو ذرا سکیپٹیکل ہوتا ہوں اس قسم کی رپورٹس کے بارے میں, کیونکہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں ہم تک خبر کیا پہنچ رہی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خبر کون پہنچا رہا ہے اور کس طریقے سے پہنچا رہا ہے.
لیکن اب تو اقوام متحدہ کے فورم سے آئی.
جی اقوام متحدہ کے فورم سے بہت ساری باتیں آتی ہیں جو کہ اتنی جو ہے وہ ان کی مطلب وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی, بیسڈ آن وہ بھی اوپن سورسز سے ہوتی ہیں. اچھا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا, افغانستان پہلے سے بہت زیادہ شورش زدہ ہے, وہاں پہ پہلے سے بہت بڑا ٹرموائل ہے, وہاں ایک جہادی بازار پہلے سے گرم ہے. اب اگر وہ لیبل بدل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم چونکہ ملا عمر اب نہیں رہے, یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے, گو کے جو پاکستانی صحافی ہیں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے جانشین ہیں اختر منصور, انہوں نے اپنا جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کر لیا بیس. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی بہت ساری جگہ ہے داعش کے لیے اور ایسے اور جو ہے گروپس کے لیے کہ وہ اپنا ایک دکان کھول سکیں, بازار گرم کر سکیں. تو مجموعی طور پہ یہ جو سوئچ ہے, یہ ہمیں افغانستان کی سچویشن کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خاطر خواہ چینج نہیں, پہلے ہی خراب تھے حالات, اب صرف یہ ہے کہ خراب حالات کی جو خرابی ہے انہوں نے ایک شکل بدلی ہے, اس کا جو ہے تصویر بدلی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیٹ افیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ ہاں بھائی خطرہ بڑھ رہا ہے, یا خطرہ ویسے ہی ہے صرف اس نے شکل بدل لی
نہیں, یا خطرہ کم بھی ہو رہا ہے؟ کیا ایک نیریٹو یہ بھی ہو سکتا ہے, کیا خطرہ اس صورت میں کم ہو سکتا ہے کہ دو گروپ اگر وہاں پہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں ملیٹنٹس کے, ایک کا جو لیبل ہے وہ آئی ایس کا ہے, دوسرا طالبان ہے, اگر وہ آپس میں لڑیں گے نیچرلی, کیونکہ انہوں نے ایک ہی ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اتنے کامن نہیں ہیں, اگر وہ لڑتے ہیں آپس میں تو اس کا فائدہ تو ریاست کو ہو سکتا ہے یا ریاستی فورسز کو.
جی ہم سب کو ہو سکتا ہے, یہ عالمی برادری کو ہو سکتا ہے. یہ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا اسد, کہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں افیکٹ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں طالبان جو ہیں چاہے وہ کتنے انسیوری کیریکٹر ہیں, لیکن وہ ایک حقیقت ہیں افغانستان میں 90s کی دہائی سے لے کے اب تک. اچانک داعش کے آنے سے ان کا کلا کما تو نہیں ہو جائے گا, ان کی دکان تو نہیں بند ہو جائے گی, تو ظاہر کمپٹیشن ہوگا, یہ کمپٹیشن بندوقوں سے ہوگا, اور اپنا انٹرا جو انسرجنسی کے جو اپنا کانفلکٹ ہے اس سے ہوگا. تو یہ آئی تھنک اٹ کڈ بی اے پازیٹیو تھنگ, لیکن یہ ہے کہ ملٹنٹس کا آپس میں لڑنا وہ ایک بات ہے, لیکن اس کا فائدہ اٹھانا, اس کے اوپر بلڈ کرنا ریاست کو اور عالمی برادری کو, بالخصوص پاکستان اور افغانستان کی حکومت اور پھر ایران کے ساتھ مل کے اگر وہ یہ نہیں کر پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپلیکس جنگی صورتحال ہمارے ساتھ جو ہے رہے گی بہت سالوں تک.
کچھ اور فگرز اسی ریفرنس میں دے دوں, جو یو این کے القاعدہ مانیٹرنگ ٹیم ہے بنیادی طور پہ اس رپورٹ کو کمپائل کرنے میں, ان کے جو فگرز انہوں نے سبمٹ کی ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ 10% لوگ جو طالبان کے دھڑوں میں ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ کے جو ہیں وہ سمپتھائزرز ہیں. اور اس میں ایک اور دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ القاعدہ وہ طالبان کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے, طالبان کو سپورٹ کرتی ہے, اور اسلامک اسٹیٹ یا داعش اس کے خلاف توقع یہ بھی کی جاتی ہے کہ طالبان اور القاعدہ آپس میں اتحاد مزید کر سکتے ہیں تاکہ اس خطرے کو داعش کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں.
میں اس میں اگر آپ
جی آپ ایڈ کر سکتے
ہیں, ایک منٹ میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. تین دھڑ ہیں اس وقت, صرف طالبان نہیں ہے, آئی ایس نہیں ہے, القاعدہ بھی ہے, اور القاعدہ کے ساتھ ملی ہوئی وہ لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بھی ہیں جو کہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں. اسی طریقے سے سینٹرل ایشین ملیٹنٹس ہیں, چائنیز ملیٹنٹس ہیں, انڈیا سے ریلیٹڈ ملیٹنٹس ہیں جو کہ بیسکلی ریفیوج سیک کر رہے ہیں اس جگہ پر. تو یہ تھری پولز ہیں, القاعدہ اور افغان طالبان اور داعش. افغان طالبان کو میں درمیان میں تصور کرتا ہوں اس لیے کہ ان کا یہ ان کا جو آبجیکٹو ہے, ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ دونوں سے کنفلکٹ کرتے ہیں.
صحیح.
اور گو کہ القاعدہ کے ساتھ تھوڑے بہت ان کے جو ہے روابط ہیں حقانی نیٹ ورک کے تھرو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ دونوں کو اپنا ایٹ آرمز لینتھ رکھیں. اب وہ یہ رکھ پائیں گے نہیں رکھ پائیں گے یہ ایک علیحدہ بات ہے.
جی پروفیسر وقار احمد صاحب, القاعدہ طالبان ان کا آپس میں جڑا ہوا ہونا, اسلامک اسٹیٹ کی مخالفت, لیکن اس کے باوجود اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں یہ اطلاعات کہ وہ افغانستان میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے, زیادہ گراؤنڈز جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے.
دیکھیے یہ جو ہے ہسٹورک اس میں انالیسز ضروری ہے. جو ریجنز بھی ہیں جو وہابیزم سے انفلوئنسڈ ہوئی ہیں ڈیورنگ دا کولڈ وار, یہاں پہ چاہے وہ طالبان ہو یا القاعدہ ہو یا داعش ہو, ان گروپ سے انفلوئنسڈ ہونا اور ان گروپس کو سپورٹ کرنا ایک سارٹ آف نیچرل آؤٹ کم ہے.
یہ
ایک پرٹیکولر ورژن آف اسلام ہے, ایک پرٹیکولر انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے اس میں انوالوڈ. تو وہابیزم از مور سیلف ریفارم پولیٹیکل, اینڈ اگر آپ القاعدہ اور داعش کو دیکھیں دیٹس دا مور ملیٹنٹ آؤٹ کم آف وہابیزم. آج سعودی عربیہ اسے ڈس اون کرنا چاہ رہی ہے اور ایٹ لیسٹ آفیشلی, پر یہ ڈیپ روٹیڈ پرابلم ہے. جہاں بھی وہابیزم کا انفلوئنس ہوا وہاں پہ ایک سب اسٹرکچر ریڈی ہے جو جہاں پہ اس آئیڈیالوجی سے جو انفلوئنسڈ ہوئے ہیں وہ اس چاہے وہ داعش ہو یا القاعدہ ہو یا طالبان ہو اس سے انفلوئنسڈ ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو اس کے انفلوئنس ہونے کا کتنا پوٹینشیل موجود ہے اس ریجن کے اندر؟ پاکستان ہے آپ کو معلوم ہے, یہاں تک کہ بھارت ہے, بھارت کے اندر بھی اسلامک اسٹیٹ کے فٹ پرنٹس ملنے کی اطلاعات گاہے گاہے آتی رہتی ہیں, بلکہ آج کل تو بڑے تواتر سے آتی ہیں, یہاں تک کہ جو اسلامک کلیرکس ہیں ان کو ان کے خلاف ایک بڑا فتویٰ بھی دینا پڑ رہا ہے. تو کیا بشمول بھارت کے وہ اس خطے کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے یہ گروپ؟
دیکھیے اسلام بھارت میں جو ہے, ہندوستان میں جو ہے, وہ صوفیزم سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے. تو صوفی انفلوئنس اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے ایک اپوزیشن بھی ہے اس طرح کا وائلنٹ انٹرپریٹیشن آف اسلام کے خلاف. پر یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو ہندوستان میں جو بھی ایٹماسفیئر ہے جس میں کمیونل پالیٹکس بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے, انفیکٹ نریندر مودی ریپرزینٹ کرتا ہے کمیونل پالیٹکس کی ہائٹ کو, تو اس سیناریو میں یہ ملیٹنٹ گروپ ایز پریشر ویلوز ہو سکتے ہیں جو لوگوں کے ڈسٹسفیکشن کو ٹیپ کر سکتے ہیں. تو داعش ہو, اسلامک اسٹیٹ ہو, وہ اس لیے امپورٹنٹ ہو رہا ہے کیونکہ بہت جگہ جو ہے کچھ فارم آف آئیڈیولوجیکل مسلمز ہندوستان میں بلیو کرتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, پر ایز سچ ہندوستان میں جو اسلام کا انٹرپریٹیشن ہے وہ بہت لبرل ہے. تو ان ماس لوگ اس طرح کے آئیڈیالوجیز کو سپورٹ کریں گے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, بٹ دا سچویشن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ افغانستان یا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یا پاکستان کی طرف جائے جہاں پہ وہابیزم اور کا انفلوئنس تھوڑا زیادہ ہوا. بٹ یہ تو آئیڈیولوجیکل لیول کی بات ہوئی, زیادہ تک لوگ جو ہیں ان سے کنسرن نہیں ہے. زیادہ تک لوگ چاہے وہ افغانستان میں ہو, پاکستان میں ہو, ہندوستان میں ہو, ایوری ڈے لائف میں انوالوڈ ہیں, تو وہ پیس چاہتے ہیں. بٹ جو لوگ زیادہ آئیڈیولوجیکل اور پولیٹیکل اسلام میں بلیو کرتے ہیں और वहाबिज्म से इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो तीनों ग्रुप से ही अट्रैक्टेड हो सकते हैं. और डिपेंड कर कौन ग्रुप स्ट्रांग होगा, वो डिपेंड करता है कौन ग्रुप उनकी नीड्स को ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन ग्रुप उस वक्त ज्यादा स्ट्रांग है.
मेरा ख्याल है आपका आपका जो तफसीली जवाब है कामरान बुखारी को जरूर इम्प्रेस करेगा. उसमें एक टाइम पॉलिटिकल इस्लाम की भी हुई और कामरान बुखारी ने इस पे बुक को भी को आथर किया है. कामरान साहब, ये ग्रुप वाकईतन कितना एक्सप्लॉइट कर सकता है वहाँ पे उस रीजन में? और वकार साहब ने बड़ा एक बड़ी लाइन खींची है सूफीज़म के दरमियान और वहाबीज़म के दरमियान के, जहाँ जहाँ वहाबीज़म का असर रसूख ज़्यादा है वो यकीनन उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. उनका इशारा पाकिस्तान के फ्रंटियर रीजन्स की जानब है और उनका ख्याल ये है कि भारत के अंदर चूंकि सूफीज़म से इस्लाम ज़्यादा मुतासर नज़र आता है तो इसलिए इसके इम्कान कम हैं. आपका एनालिसिस क्या है?
मैं मजमूई तौर पर वकार साहब से इतफाक करता हूँ, लेकिन साथ में ये ऐड करना चाहूँगा कि वो सूफीज़म पाकिस्तान में भी मौजूद था और अब भी है, लेकिन यह है कि इट डजंट टेक टू मेनी अपना रेडिकल्स टू मेक अ डिफरेंस. यानी कि ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी खेप किसी जो है कम्युनिटी की वो रेडिकलिज्म की तरफ जो है ना अपना कदम बढ़ाए और उससे अट्रैक्ट हो. थोड़े बहुत भी होना बड़ा जरूरी है. एक आध कोई जो है अगर कहीं कोई धमाका हो जाता है वो बहुत बड़ा खबर बन जाती है और उससे फिर जो है ये समझा जाता है कि अंडरलाइंग सोशल फैब्रिक जो है वो तब्दीली का शिकार है.
सही.
तो पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी बरेलवीज़म है, लेकिन यह है कि हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाएं तो देखें तो जो साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर जो है उनको कत्ल करने वाला एक बरेलवी है.
सही.
तो ये सूफीज़म के अंदर भी जो है ऐसे अनासिर हैं जो बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं और इनटॉलरेंट हैं. और फिर यह है कि मैं नहीं समझता कि सलफीज़म जो है वो मजमूई तौर पे इस कदर उसने बहसियत सलफीज़म के जोर पकड़ा है साउथ एशिया के अंदर. मैं समझता हूँ कि सलफीज़म ने एक जो है इनक्यूबेटर मिल गया है उसको देवबंदीज़म में, क्योंकि उनके ख्यालात आपस में मिलते जुलते हैं. तो देवबंदीज़ का जो नेक्सस है उस नेक्सस में सलफीज़ ने वो एक तरह से एडवांस किया है. और वहां अब तालिबान को देख लें, तालिबान और अलकायदा जो है फिकही तौर पर आइडियोलॉजिकली कल्चरली खासे डिफरेंट हैं और एथनिकली भी अगर देखा जाए तो, लेकिन यह है कि वो आपस में इलहाक करते हैं. उसकी वजह यह है कि देवबंदीज़म का और सलफीज़म का आपस में है. जहां तक तो सलफीज़म जो है बहसियत सलफीज़म के यानी सलफी थॉट के साउथ एशिया में इतनी पजीराई उसको नहीं है. हमारे यहाँ उसको कहा जाता है अहले हदीस. अब जो अहले हदीस का आबादी है वो बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर मुसलमान बरसगीर के वो इवन अगर श्रीलंका को शामिल कर लें जहाँ पे भी मुसलमानों की तादाद बहुत है, मालदीव को भी शामिल कर लें, बांग्लादेश को भी, तो वहां पे वो हनफी हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी रोकते हैं, लिमिटेशंस हैं, अरेस्टर्स हैं, लेकिन ये है कि इट डजंट टेक टू मेनी टू मेक अ डिफरेंस एटलीस्ट परसेप्शन के लेवल पे, अगर रियालिटी को भी अगर रियालिटी को थोड़ी देर के लिए पसे पुश छोड़ा जाए.
बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे. डॉक्टर वकार अहमद साहब, प्रोफेसर एट टेक्सस नॉर्थ टेक्सस यूनिवर्सिटी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बेहद शुक्रिया. सामीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दाइश या इस्लामिक स्टेट इस पे गुफ्तगू का हम सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू है वो हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हम आपको सुनवाएंगे एक ब्रेक के बाद.
WhatsApp Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. WhatsApp Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
प्रोग्राम जहाँरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे इस्लामिक स्टेट या दाइश, उसकी बढ़ती हुई कार्रवाइयों पे हमने पिछले सेगमेंट में बात की है, लेकिन ये मामला दुनिया या आलमी क़यादत के सामने किस हद तक मौजूद है और अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास जारी है वहाँ पर किस तरह के इनिशिएटिव सामने आ सकते हैं. अमरीका अपने तौर पर दाइश या इस्लामिक स्टेट उसके खिलाफ या उसके प्रोपेगेंडे के खिलाफ और सोशल मीडिया को जो इस्तेमाल करने की कोशिशें हैं, ख़्वाह दाइश की हों या दीगर इंतहा पसंद एलिमेंट्स की हों, اس کے خلاف امریکہ کا محکمہ خارجہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ فروری میں صدر باراک اوباما نے ایک سمٹ کو ہوسٹ کیا تھا، سربراہ اجلاس کو ہوسٹ کیا تھا، جس کا عنوان یہی تھا کہ پرتشدد انتہا پسندی اس کے خلاف مشترکہ انیشیٹو کی ضرورت پہ زور دیا جائے۔ تو یہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے یہ بہت ایک اہم موضوع ہے اور اس پہ توقع کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اس اجلاس سے کوئی اہم یا ٹھوس طرح کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ وائس آف امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو نمائندہ ہیں پیم ڈاکنز، انہوں نے انٹرویو کیا ہے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ اسٹینگل کا۔ یہ انٹرویو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ اور اس میں موضوع یہی ہے اسلامک اسٹیٹ اور اس کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ اور اس وائلنٹ ایکسٹریمزم کے خلاف کس طرح کے انیشیٹو کی ضرورت ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ انٹرویو۔
Good morning. I'm Pam Dawkins and I'm joined by Under Secretary Richard Stengel. Thank you so much for being with us today. I wanted to talk to you about the State Department efforts to counter violent extremism, and of course this is going to be a big issue on the sidelines of the United Nations General Assembly. What's going to be the message at UNGA?
UNGA is a follow-up to the President's summit on countering violent extremism that the White House had last year, I believe in February. And since that time, we've been very, very focused on it. And violent extremism, as you know, is a global problem. In fact, it's an increasingly global problem.
پیم ڈاکنز نے یہ سوال کیا تھا کہ دہشت گردی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے محکمہ خارجہ کی کوششیں کیا ہیں، خاص طور پہ اس سمٹ کے ریفرنس میں اور اونگا کی سائڈ لائنز پہ، یعنی اونگا سے مراد یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی، یہ ٹرم بار بار شاید استعمال ہوگی، وہاں پہ سائڈ لائنز ملاقاتوں میں کیا کچھ اہم ہو رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے گزشتہ سال کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پر سربراہ اجلاس منعقد کیا تھا اور نیشن جنرل اسمبلی میں جو پیغام ہوگا وہ اس اجلاس کا فالو اپ ہوگا۔ ہم فروری میں ہونے والے اس اجلاس کے بعد اس مسئلے پر بہت توجہ دے رہے ہیں۔ پرتشدد انتہا پسندی ایک عالمی مسئلہ ہے اور بڑھتا ہوا عالمی مسئلہ ہے۔ صدر باراک اوباما چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں موجود عالمی رہنما اس مسئلے پر توجہ دیں۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کا پہلو یقیناً اہم ہے، لیکن سی وی ای یعنی کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم وہ وسیع تر ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کے اندر ہم تعلیم، سول سوسائٹی، میڈیا اور وسیع تر سطح پر اس پہ توجہ چاہتے ہیں۔
That has to do with educational exchanges, with programs where we deal with people who are returning back to their community, former fighters, the rehabilitation of young men and women who may have...
ان سے دوسرا سوال کیا گیا تھا کہ آپ یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں کس انداز میں کاؤنٹر ایکسٹریمزم وائلنس کا مسئلہ اٹھانا چاہیں گے، عالمی رہنماؤں سے بات کریں گے اس پر۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توجہ ہے ان تمام چیزوں پر، ان میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کا دنیا کے مختلف حصوں میں بڑھتا ہوا کردار ہے۔ ہم ان عرب ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ خاص طور پہ بات چیت کر رہی ہیں جو اسلامک اسٹیٹ جہاں پہ زور پکڑ رہی ہے، اور یہ کہ پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کا تعلق تعلیم سے ہے، ہمارے ایکسچینج پروگرام سے ہے جس میں لوگ ہمارے یہاں سے ہو کر واپس اپنی کمیونٹیز میں جاتے ہیں، اس کا تعلق سابق جنگجوؤں کی بحالی کے پروگرام سے ہے، خاص طور پر ان نوجوان مرد و خواتین کی بحالی کے پروگرام جو ان دہشت گرد گروپوں کے ساتھ بہت آگے تک نکل جاتے ہیں۔ سو یہ پروگرام ہارڈ ٹو سافٹ ہر طرح کے انیشیٹیوز رکھتا ہے۔ پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ امریکہ کے اندر سوشل میڈیا کی سطح پر پرتشدد انتہا پسندی کے لیے کیا اقدامات زیر غور ہیں؟
I actually always say that we're not the best messenger for our message. Obviously a lot of people who are attracted to ISIL are anti-US.
اس پہ انڈر سیکرٹری اسٹیٹ رچرڈ اسٹینگل یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے وقت میں القاعدہ کے انٹرنیٹ پیغامات سے نمٹنے کے لیے جو اسٹریٹجک کاؤنٹر ٹیررزم کمیونیکیشن سینٹر بنایا گیا جو اس وقت میرے پاس ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ISIL سوشل میڈیا کو بہت مؤثر انداز میں استعمال کرتی ہے، لیکن اس کی درجہ بندی اب تبدیل ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے انٹرنیٹ پر پیغامات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم کسی میسج کے بہترین میسنجر نہیں ہے۔ ہم بلا شبہ بہت سے لوگ اسلامک اسٹیٹ سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ امریکہ مخالف بھی ہیں۔ سول اداروں نے یا تھرڈ پارٹیز گروپس یا غیر سرکاری تنظیموں اور دیگر میڈیا ہاؤسز کو جو ہے وہ انگیج کیا جا رہا ہے، ان کو فہرست کا حصہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ توازن پیدا کریں سوشل میڈیا پر آنے والے ان شر انگیز پیغامات کا جو ISIS یعنی اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی جانب سے آ رہی ہیں۔ اس پہ پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جن انیشیٹیوز کی آپ نے بات کی ہے، اس سے پہلے جولائی میں آپ نے ابوظہبی میں ایک سواب کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر قائم کیا تھا، وہاں کیا کام ہو رہا ہے؟ اس کے جواب انہوں نے دیا ہے۔
indications that the center has been having success in helping stem the flow of foreign fighters into Iraq and Syria, also helping to counter some of the messages that the Islamic State has been sending out, especially those targeting young people?
I think there's a kind of false correlation between messaging and the flow of foreign fighters. Is messaging important to their brand? Yes. Is a tweet going to take a nice young man who's living in Tunisia and make him decide to go and fight in Iraq and Syria? I don't think so. We don't look at so much as the media war as a...
Unse ye bhi sawal kiya gaya hai ki aksar ye samjha jata hai, tanqeed bhi hoti hai America ke upar, ki shayad wo usko counter karne mein zyada kamyab nahi ho pa raha, kyunki agar dehshatgard ya extremist groups سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے براہ راست ان کو ریکروٹ کر رہے ہیں, بھرتی کر رہے ہیں, تو اس کا حل ہونا چاہیے. تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ جو ہے یہ تنقید زیادہ درست نہیں ہے. دنیا کے سامنے یہ پہلو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے کہ جیسے صرف سوشل میڈیا قصور وار ہے, یہاں پہ کوئی نوجوان بیٹھا ہوا براہ راست یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے ان سے متاثر ہو جاتا ہے, تو ایسا درست نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ جو ہیں براہ راست یہ گروپس ان نوجوانوں پہ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ای میلز کے ذریعے یا باقی کمیونیکیشن کے چینل کے ذریعے براہ راست رابطے میں آتے ہیں اور ان کے خیالات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ انہیں کامیابی ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور انہوں نے یہ بتایا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مزید جو اس طرح کے میسج سینٹرز ہیں, اسٹریٹجک سینٹرز ہیں جن کا کام خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ آنے والے میسجز کو کاؤنٹر کرنا ہے, اس کے لیے کوئی انیشیٹو سامنے آ سکتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کے امریکہ کے الائی ہیں جن میں مصر ہے, اردن ہے, سعودی عربیہ ہے, ابو ظہبی ہے, وہ بہت اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور وہاں پہ یہ سینٹرز موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو سواب کی سے پہلے بات ہوئی کہ ابو ظہبی میں جو قائم ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سینٹر بہت زبردست کام کر رہا ہے اسلامک اسٹیٹ کی مہم کے خلاف. یہ پروجیکٹ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کی ایک مشترکہ کوشش ہے, اور ہماری حکمت عملی ہے کہ یہ صرف امریکہ اور اسلامک اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلامک اسٹیٹ اور دنیا کا مسئلہ ہے. سواب کے 10,000 سے زیادہ فالوورز ہیں اور اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اور وہاں سے بہت زبردست جو ہے وہ ٹویٹس سامنے آ رہی ہیں. یہ تھا ایک انٹرویو جس پہ انہوں نے خاص طور پہ داعش اور اس کی جو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی کیمپین ہے اس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کا تذکرہ کیا ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے جنرل طلعت مسعود صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب, ممتاز دفاعی تجزیہ کار, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان کا انالیسز ہم لیں گے اس ایشو پہ.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے UrduVOA.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, UrduVOA.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور ہم نے اسلامک اسٹیٹ یا داعش, اس کا بڑھتا ہوا کردار, خاص طور پہ اقوام متحدہ کی وہ رپورٹ کہ افغانستان کے اندر یہ گروپ زیادہ زور پکڑ رہا ہے اور کم از کم 10% طالبان جو ہیں وہ ان سے متاثر نظر آتے ہیں اور ان کے سمپتھائزرز ہیں, اور ایک بڑے طالبان کمانڈر کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا کہ وہ ان میں شامل ہو چکے ہیں, اور بہت زیادہ ان کو فائنانشیل اٹریکشنز بھی دی جا رہی ہیں نئے ریکروٹ ہونے والے لوگوں کو. اسی ریفرنس میں ہم نے اسلامک اسٹیٹ یا اس کی جو کیمپین ہے سوشل میڈیا, اس کے خلاف انڈر سیکرٹری اسٹیٹ رچرڈ سٹیگنل, ان کا انٹرویو بھی آپ کو سنوایا ہے. انالیسز اب ہم لیں گے, جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز دفاعی تجزیہ کار اینڈ سیکیورٹی ایشوز کے, اس وقت پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. جی جنرل صاحب, ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ اس ریجن کے اندر اسلامک اسٹیٹ یا داعش کا کتنا خطرہ ہے. پاکستان کے اگر ہم آفیشلس کی بات کریں تو ان کے تو بڑے متضاد بیانات ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں. اب اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے کہ یہ گروپ خطرہ ہے اور وہاں پہ وہ اٹریکٹ کر رہا ہے مختلف لوگوں کو, مختلف جو طالبان کے افیلیٹ رہے ہیں پہلے, اب جنرلی آپ کے خیال میں اگر وہاں پہ یہ گروپ طاقت پکڑتا ہے تو کیا یہ دو گروپ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو کمزور کریں گے طالبان اینڈ داعش, اس کا فائدہ اسٹیٹ کو ہوگا یا یہ باقی ریجن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے یہ گروپ یا اس کا پوٹینشیل؟
دیکھیے میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اگر داعش جو ہے
جی
وہ اس وقت افغانستان میں جو طالبان کی قیادت میں کمزوریاں ہیں
جی
اس سے پوری طور سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو حکومت ہے افغانستان کی اس میں بھی کافی کانٹرڈکشنز ہیں, تضاد ہے, اور ان میں بھی جس قسم کے تفریق ہے اس سے بھی پوری طور سے فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ بھی اتنا تعاون نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے, جیسے کہ پاکستان کی خواہش ہے. تو اس خلا میں یہ بہت ممکن ہے کہ داعش جو ہے آگے بڑھے, لیکن جو افغان کیریکٹر ہے اس کے لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آؤٹ سائڈ فورسز ہیں وہ کبھی بھی افغانستان میں ایک طریقے سے اپنائے نہیں جاتے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو لیڈرز ہیں وہاں کے وہ میرے خیال میں اپنے آپ کو لیوریج کرنے کے لیے, اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے یہ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اور یہی آپ سما دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے طبقے ہیں یا کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں اور ان سے فائنینشیل اسسٹنس بھی مل رہی ہے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر اور پاورفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
آپ کے خیال میں ان حالات میں یہ کیا ریاستوں کے لیے یا ریاستی فورسز کے لیے ایک بہتر موقع نہیں ہوتا کہ وہ پینیٹریٹ کریں ان گروپوں کے اندر اور ان کو ڈسمینٹل کرنے کی حکمت عملی بنا سکیں, کیونکہ بظاہر دو عسکریت پسند گروپ ہیں ان کے آپس کے درمیان ٹسلز کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں؟
جی بالکل, دیکھیے تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ افغانستان, پاکستان بلکہ تمام ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں سب داعش کے خلاف ہیں. تو یہ بہت ضروری تھا کہ یہ آپس میں تعاون کرتے اور ان کو جتنا بھی کمزور کر سکتے ہیں کریں اور ان کو کہیں یہاں پنپنے نہ دیں. اور اگر یہ پنپ جائیں گے تو پھر ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ حالات بھی ایسے ہیں افغانستان میں کہ ان کا اثر اور رسوخ بڑھ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بہت ضروری ہے, یہ جو چیلنج ہے اس کا سب مل کر مقابلہ کریں, آپس میں پالیسیز کو کوآرڈینیٹ کریں. لیکن جس قسم کی اس وقت ایک دوسرے کے خلاف آپ نے دیکھا کہ کافی ایک لحاظ سے ٹینشن بھی ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ ممکن نہ ہو کہ جیسے تعاون ہونا چاہیے ویسے ہو رہا ہے.
آخری اس حوالے اس ریفرنس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے اور جو ہنٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کاؤنٹر ایکسٹریمزم وائلنس اس کے خلاف بڑے گلوبل انیشیٹو پہ کوئی سالڈ چیز سامنے آ سکتی ہے, آپ کی کیا توقعات ہیں؟ دنیا واقعتاً آپ کو سنجیدہ لگتی ہے ان خطرات سے نمٹنے میں؟
دیکھیے یہ ضرور ہے کہ خطرات تو بہت ہیں اور میرے خیال میں اس میں سنجیدگی بھی بہت ہے. یہ تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ اگر واقعی میں سیکیورٹی اپنے ممالک میں چاہیں گے تو جب تک عالمی سطح پر تعاون نہیں ہوگا یہ ممکن نہ ہو سکے. تو اس لیے اس لحاظ سے تو یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کو عملی جامہ کس طریقے سے پہنایا جا سکتا ہے.
بہت شکریہ جناب جنرل طلعت منصور صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین ہم بریک لیے بغیر بہت کوئک ایک ایشو ہے اس پہ ہم انالیسز لیں گے. افتخار بورا صاحب پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ پہلے نیو یارک میں تھے, اب واشنگٹن میں مختلف آفیشلس کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو, پاکستان کی ایگریکلچر انڈسٹری ہو, انرجی کے ایشوز ہوں, اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے انویسٹمنٹ کا, سرمایہ کاری ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ٹریڈ کے لیے امریکہ کو اپنی مارکیٹس پاکستان کے انویسٹرز کے لیے, پاکستان کی ایکسپورٹرز کے لیے کھول دینا چاہیے ہے. افتخار بورا صاحب یہی جو میری تمہید ہے اس کو آپ سوال بھی سمجھیں, آپ کا انالیسس کیا پوٹینشیل ہے جس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں دونوں ملک؟
دیکھیے جناب میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ بہت ہی زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستانی پروڈکٹس کا امریکہ میں, کیونکہ امریکہ کی ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے اور لوگ ایک ہر چیز کی ان کی ایک ڈیمانڈ ہے, بہت ہیوج ڈیمانڈ ہوتی ہے ہر چیز کی.
صحیح.
جو ایک کنزیومر پروڈکٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں.
صحیح.
اور پاکستان کی جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس سے اچھی کوالٹی کی اویلیبل نہیں ہے پاکستان سے. جو کاٹن کی جو ہے جیسے ڈینم جینز کے اندر ہمارا بڑا ایک نام ہے اور ہم ہماری کوالٹی اور جو ہماری جو ڈیزائننگ اور اس کا جو فیشن ہے اور کلرنگ ہے وہ بالکل اپ ٹو دا انٹرنیشنل لیول ہے اور بہت بڑے بڑے برانڈ یہاں سے اپنے نام سے بنوا کے بھیج رہے ہیں. इसमें और बहुत सारी चीजें, मैं पहले उन चीजों को थोड़ी वजाहत करना जरूरी समझता हूँ। इसमें लेदर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट बड़े जबरदस्त बन रहे हैं जो सियालकोट में, स्पोर्ट गुड्स का तो आपको पता ही है कि वो जो लास्ट जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में वो ब्राजुका जो है वो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में बनाकर चैलेंज कबूल करके दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें अब अहमियत देनी है, हम अपनी एक बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में भी यही मैसेज दे रहे हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग करें, क्योंकि जैसे वो ब्रांड करेंगे तो वो जो अभी उनको प्राइस एक कम प्राइस मिल रही है तो एक ज्यादा प्राइस उनको मिल सकती है, क्योंकि क्वालिटी में तो हम बिल्कुल अप टू द लेवल, अप टू द मार्क है हम।
सही।
तो ये एक तो ये सारी चीजें हैं, और अमेरिका और पाकिस्तान के एक मैं समझता हूँ बड़े पुराने तल्लुकात है जिसमें उतार चढ़ाव भी रहा है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तल्लुकात है हमारे अमेरिका के साथ, और एक बहुत बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, वर्ल्ड इकॉनमी है, और हम इनके लिए अमेरिका के लिए कह लें या वेस्टर्न के लिए, हम यहाँ पर एक जो टेररिज्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग भी लड़ रहे हैं।
सही।
और वो उसमें अल्लाह का शुक्र है हमें बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर इसमें बड़ा पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का। अगर बड़ी कंपनी पाकिस्तान की आती है, हमारा यहाँ यूएस कौंसुलेट, यूएस एम्बेसडर, इनसे भी इस बात के बारे में हमारा इनके साथ रहती है, और ये बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और जो अभी चाइनीज इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है $50 बिलियन से ज्यादा, इकॉनमी में एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह कि ये गेम चेंजर आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मौका है अमेरिकन कंपनीज के लिए, क्योंकि इनके पास मुझे हमें भी अंदाजा है, आपको भी अंदाजा है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये लोग कर सकते हैं जो अमेरिकन इन्वेस्टर है। और इसमें हमारे यहाँ पेट्रोलियम में भी, मैं एक और एक सेक्टर आपको बताऊं जिसमें आपका जो ह्यूस्टन और ये जो वो आपके जो है मिडलैंड के एरियाज हैं, वहाँ इतने लोग जो ऑयल की जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, क्रूड ऑयल की रिगिंग और उसकी जो भी उसकी रिकवरी है, ये एक्सप्लोर करना गैस उसको, तो वो टेक्नोलॉजी भी अगर, क्योंकि ये बिल्कुल
ये वो एरियाज हैं जो आप
बहुत बड़े गैस के और क्रूड ऑयल के जखायर हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से या जो बड़ी कंपनीज हैं उनका भी इतना इंटरेस्ट नहीं बना था हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से। लेकिन इस वक्त कराची के हालात भी बहुत जबरदस्त है, कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है यहाँ पर,
आपके ख्याल में ये माहौल जो है सपोर्ट करता है इन्वेस्टर्स को। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार बोरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ रहे। और सामिन अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन बेस्ड सीनियर साफी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। अनवर इकबाल साहब, आपके सामने जो हमने इशू रखना है, वक्त की कमी के बायस मैं लंबी तमीद में नहीं जाऊंगा, बहुत एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट हुई अमरीकी पॉलिटिक्स में, उनके स्पीकर ने रिज़ाइन किया और वो भी ऐसे लम्हात में जब इंतखाबात भी सर पे हैं, उनकी रेजिग्नेशन की क्या वजह है, मॉरल क्या रीजन हैं, और आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें।
देखिए ये जो इनके स्पीकर हैं
जॉन बेनेट,
इनका एक खास किस्म का वो था सर्च था पॉलिटिक्स का, और आपने देखा होगा अगर पिछले दिनों से मीडिया में सरप्राइज तो इस नहीं कह सकते कि पिछले दिनों से मीडिया में आना शुरू हो गया था कि एन मुमकिन है कि वो इस्तीफा दे दें, इसलिए कि इस वक्त जो रिपब्लिकन पार्टी की जो सियासत जारी है, आप ये देखें कि इस वक्त दो एक्सट्रीम में लड़ाई है, और एक तरफ एक एक्सट्रीम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डोनाल्ड रम्सफेल्ड और दूसरे अफराद जो कि एक्सट्रीम राइट है, और एक जो सेंटर है जो ये महसूस करता है कि हम एक्सट्रीम राइट पे गए तो हमें फिर जो कम अज कम इमिग्रेंट वोट्स जो है वो नाराज हो जाएंगे और हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। उसमें इनकी जो पोजीशन थी वो वाजा नहीं थी, वो कभी आप देख लें कि वो जो जो एक पैलन वाला जो क्लब है टी क्लब उसके साथ भी जाने की कोशिश करते थे, टी पार्टी के साथ भी, फिर कभी मॉडरेट की तरफ भी जाते थे, और दोनों को इनसे शिकायत थी, तो बड़े दिन से ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा था और लगता ये था कि आखिर में इनको जाना ही पड़ेगा।
तो अब इनके रेजिग्नेशन का बुनियादी तौर पर रिपब्लिकन की इलेक्शन कैंपेन प्रेसिडेंशियल कैंपेन पे क्या असर हो सकता है?
अब बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए कि रिपब्लिकन जो है ना, रिपब्लिकन खुद अपने मसाइल में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, और जब तक उन्होंने इस मसले को तय नहीं किया कि इनमें से कौन सा जो धड़ा है वो मजबूत होगा जो हावी आएगा, यानी जो एक्सट्रीम राइट या सेंटर वाले, उस वक्त तक इनकी सिचुएशन वाजह नहीं होगी, और अगर ये लड़ाई आखिर तक चली तो फिर इनके इलेक्शन जीतने के चांसेस भी कमजोर हो सकते हैं।
तो जॉन बेनेट का रेजिग्नेशन बुनियादी तौर पर उनके ऊपर अखलाकी दबाव, उस वजह से अगर उन्होंने रिजाइन किया है, तो क्या हम ये समझें कि अब वो सियासत उनकी लाइफ में से ये चैप्टर क्लोज हो गया है?
यही होता है, अमेरिका में वापसी बहुत मुश्किल होती है, आपने यहाँ देखा होगा कि लोग जब चले जाते हैं तो कोशिश करें भी तो दोबारा नहीं आ पाते।
एक मुवाजना तो करना चाहूंगा, रिसेंटली आपने भी ट्वीट किया होगा, पाकिस्तान का अगर आप मुवाजना करें वहाँ तो बड़े बड़े स्कैंडल्स के बाद बड़े बड़े ओहदे आपका इंतजार करते हैं।
पाकिस्तान में तो आप रंगे हाथों पकड़े जाएं तो भी वो कहते हैं कि ये क्या पता कोई पकड़ा गया होगा।
सही,
पाकिस्तान तो अजीब गरीब चीज है, वहाँ ना किसी को सजा मिलती है, ना मुकाफात अमल है, ना वहाँ एहतसाब है, ना कुछ है, आप चोरी करें बेमानी करें सब कुछ चलता है।
یعنی یہاں پہ ایک اگر آپ نے پولیٹیکل آپ نے پوسچر لیا ہوا ہے اگر وہ کلک نہیں کیا ہے تو پھر آپ کو جانا ہے اور شاید آپ کی سیاست کا سیکٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے. انور اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت کم وقت کے لیے ہی صحیح, لیکن آپ کی موجودگی کا بے حد شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا یہ پروگرام ختم کریں گے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے کئی ایک موضوعات کو ٹچ کرنے کی کوشش کی, ہو سکتا ہے کہیں تشنگی رہ گئی ہو, کوشش ہماری بھرپور تھی کہ ٹاپ سٹوریز آف دا ڈے ان کو آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کر سکیں. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.